أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمین یا رب العالمین. سورہ زمر کے آخری حصے میں اور اس کے ابتدائی حصے میں بہت مشابہت ہے. یہ چیز ایک خاص عنوان کے تحت میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ العود الی البدء یہ ایک خاص اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ اکثر صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بات ابتدا میں جہاں سے چلتی ہے پھر بحث بہت سے گوشوں میں پھیل کر بہت سے مختلف مباحث میں سے ہوتی ہوئی بالآخر پھر مرتکز ہو جاتی ہے اسی بات پر. اور یہ کسی مؤثر اور کامیاب خطبے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لوازم میں سے. اور یہ ایک مزید نقطہ ہے جو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ خطبے کا ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم مجموعہ خطبات الہیہ ہے اللہ کے. یہ ڈیوائن خطبے ہیں، ڈیوائن اوریشنز ہیں، اور ان میں چونکہ خطبات میں یہ بات بہت اہم ہوتی ہے. ایک خطیب جب کسی مجمع سے خطاب کر رہا ہوتا ہے تو بات شروع کرے گا، پھر وہ بات بہت سے گوشوں میں جائے گی، ادھر سے ادھر سے استدلال، استشهاد، اگر کوئی معترضین ہیں تو ان کے اعتراضات کے جواب، کبھی تو اعتراض ان کا نقل کر کے جواب دیا جاتا ہے، کبھی بغیر اس کا ذکر کیے ہوئے کہ مخاطبین میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے ذہنوں میں وہ اعتراضات یا اشکالات ہیں. تو اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ الفاظ میں اس کو بیان کیا جائے، بلکہ براہ راست اس کا جواب شروع ہو جاتا ہے. یہ عام خطیب جو ہے، ایک مؤثر اور کامیاب خطیب، یہ اس کا انداز ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے کہ جس بات کی طرف لانا مقصود تھا اس خطبے کے ذریعے سے، پھر وہ بحث سمٹے گی اور اسی نقطے پر آ جائے گی، تاکہ جو لاسٹنگ امپریشن ہے، جو مستقل اثر جو ہے سامعین پر اور مخاطبین پر، وہ اسی بات کا قائم ہو کہ جس بات کے لیے وہ خطبہ دیا جانا مقصود تھا. سورہ زمر کے بارے میں یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں میرے نزدیک شرک فی العبادت کے موضوع پر یہ عظیم ترین صورت ہے. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، بہت سے حضرات ہر مجمع میں نئے ہوتے ہیں، کہ ویسے تو شرک کا مضمون بہت وسیع ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا کل دین ہے جو ایک نقطۂ توحید میں سما جاتا ہے. کل تعلیمات جو ہے دین کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ توحید ہی کی کرولریز ہیں. اسی کے مضمرات مقدرات ان کو کھول دیا جائے تو کل دین ہے. اور در حقیقت یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے. تو اصل میں یہ نقطۂ توحید ہے دین کا اصل مقام. اور توحید کی ضد ہے شرک. توحید کو سمجھنا ہو تو شرک کو سمجھ لیجئے تو توحید سمجھ میں آ جائے گی. اور اگر شرک کو سمجھنا ہو تو اگر کسی کو توحید کا فہم حاصل ہو جائے تو شرک کو وہ پہچان لے گا. تعرف الاشیاء باضدادھا, اس لیے کہ اشیاء کی معرفت جو ہے وہ اضداد کے حوالے سے بہت زیادہ نکھر کر سامنے آتی. لیکن شرک میں تو شرک فی الحقوق بھی ہے, شرک فی الصفات بھی ہے, شرک فی الذات بھی ہے. تو اس اعتبار سے شرک کا مضمون بہت وسیع. البتہ اس کا ایک گوشہ وہ ہے کہ جسے ہم شرک فی العبادت کہیں گے. یہ شرک فی الحقوق کے لیے دوسری اصطلاح ہے. اللہ کا حق ہے کہ بندہ اس کی بندگی کرے. اگر وہ اس میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے تو وہ حق تلفی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اصل حقدار جو ہے انسان کی طاعت اور انسان کی عبادت کا وہ صرف اللہ ہے. لہذا اس کی بندگی ہے صرف اسی کی. یعنی ذرا نوٹ کیجئے, اس کی بندگی یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اسے دوسری تمام بندگیوں سے خالص نہ کر لیا گیا. ورنہ تو کسی نہ کسی درجے میں تو اس کی بندگی سبھی کر رہے ہیں. بڑے سے بڑا مشرک بھی بہرحال کسی ایک بڑے خدا کو مانتا ہے. وہ چھوٹے خداؤں کے لیے دنڈوت کرے گا, وہ چڑھاوے چڑھائے گا, وہ استھانوں پر حاضر ہوگا, ان کو پکارے گا, ان سے دعائیں کرے گا, لیکن بہرحال ایک بڑے خدا کا تصور بھی اس کے ذہن میں موجود ہوتا ہے. اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مراسم عبودیت وہ بجا لاتا ہے. میں نے اگرچہ پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ شرک کی یہ ایک فطرت ہے کہ اس میں ہوتے ہوتے وہ بڑے خدا کا تصور تو کہیں بہت دور بہت دور بہت دور ہوتے ہوتے وہ ذہن سے اوجھل ہی ہو جاتا ہے. ساری دلچسپی, ساری دنڈوت, ساری اظہار نیاز مندی, سارا اظہار عزت و تذلل وہ ان چھوٹوں ہی سے رہ جاتا ہے. یہ عملی نتیجہ تو نکلتا ہے, لیکن بہرحال آپ اس سے بات کریں گے, گفتگو کریں گے, نظری اعتبار سے وہ مانے گا کہ ہاں ایک بہت بڑا سب سے بڑا خدا بھی ہے اور وہ ایک ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. چنانچہ کئی مرتبہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ ہندوستان جو گڑھ رہا شرک کا, اس میں دیویوں اور دیوتاؤں کی فہرست مرتب کرنا آسان نہیں. بے شمار دیویاں, بے شمار دیوتا, لیکن ان دیویوں اور دیوتاؤں پر مہادیو وہ ایک ہی ہے. اس کے تو ایک سے زائد ہونے کا کوئی تصور نہیں, ورنہ مہا کا لفظ جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گا. اسی طریقے سے یورپ کا جو یہ بت کدا تھا, وہ چاہے یونان کا ہو اور چاہے روم کا ہو, وہاں بھی گاڈز اور گوڈیسز کی ایک لمبی فہرست ہے. ان کے نام بھی یاد کرنا آسان نہیں, لیکن وہ سب چھوٹے جی سے لکھے جاتے تھے, گاڈز اینڈ گوڈیسز. کیپیٹل جی سے لکھے جانے والا وہ گاڈ ایک ہی رہا, اس کے ایٹریبیوٹس, اس کے صفات وہی رہے ہیں کہ جو ہم مانتے ہیں. اومنی پوٹنٹ, اومنی پوٹنٹ ترجمہ ہے علی کل شئ قدیر کا. اومنیسنٹ, یہ ترجمہ ہے بکل شئ علیم کا, ہر شے کا جاننے والا, ہر شے کی قدرت رکھنے والا. اومنی پریزنٹ, ہر جگہ موجود. ہوا معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. تو اب یہ تصور وہاں بھی رہا. عرب میں بھی معاملہ یہ تھا کہ آلہا, یہ تو بے شمار تھے, دیویاں دیوتا ان کے ہیں, یہ آلہا ہیں. لیکن اللہ, اور یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ بہرحال ماہرین لغت کا تو کہنا یہی ہے, اگرچہ ہمارے ہاں ایک رائے ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم جامد ہے, یہ کسی اور اسم سے مشتق نہیں ہے, نکلا نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ کا اسم ذات ہے. جیسے اس لاہور شہر کا نام لاہور ہے, اب لاہور کہاں سے نکلا ہے, یہ کسی سے نکلا نہیں ہے, یہ تو اپنی ہی جگہ ہے. تو اس میں علم ہونا, اس میں ذات ہونا جو ہے, تو ایک رائے یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کا نام ہے ذاتی. لیکن نحویین کی رائے یہی ہے کہ یہ الالہ ہے, وہی بات بنے گی, چھوٹے جی سے گاڈ اور گوڈیسز اور کیپیٹل جی سے گاڈ, وہ بڑا, دیویاں اور دیوتا اور مہادیو. اسی طرح آلہا الالہ, یہ الالہ ہی ہے کہ جس میں سے درمیان کا حمزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، دو لام مدغم ہو گئے، اللہ. تو یہ اللہ ہے کہ مشرکین یہ مانتے تھے. بار بار قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے کہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے، والا انسالتہم من خلق السماوات والارض، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، لا یقولن اللہ، لازمن کہیں گے وہ اللہ نے پیدا کیے. اس میں کسی لات کا، کسی منات کا، کسی حبل کا کوئی حصہ نہیں ہے خالق وہی. تو یہ مانتے ہو پھر کدھر جا رہے ہو، فانا تصرفون، اب اس بات کو مان کر اب تم کدھر پھرائے جا رہے ہو، کدھر گمراہ کیے جا رہے ہو، اس سیدھی راہ سے کہاں بھٹکائے جا رہے ہو. تو معلوم ہوا کہ جب گفتگو ہوگی تو وہ ایک اللہ کو مانیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس بڑے خدا کے لیے بھی مراسم عبودیت بجا لاتے تھے، لیکن اصل میں جو مطلوب ہے وہ یہ کہ بندگی صرف اس کی. جب یہ ہوگا تب در حقیقت توحید فی العبادہ، یہ توحید فی العبادہ جو ہے یہ ہے در حقیقت سورہ زمر کا مضمون. یعنی توحید کے مضامین کو پھیلائیے، ان میں سے خاص ایک مضمون توحید فی العبادت، اس پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے، یہ میرے نزدیک میرا ایک تاثر ہے کہ قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے. اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ آیات جو آج اس کے ساتویں رکوع کی پہلی چار آیات ہیں، خود اس سورہ مبارکہ میں بھی تو مضامین کا ایک ارتقاء ہے. تو یہ آیات جو ہے میرے نزدیک یہ کلائمیکس ہے اس سورہ مبارکہ. میں نے ابھی جو بات عرض کی ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے، نکال لیجئے جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے. پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کے آغاز کی آیات وہی مضمون لیے ہوئے ہیں، اور وہاں بھی بہت جلال ہے اور ہیبت ہے، پرشکو انداز ہے یہ. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے نبی، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، پس بندگی کیجئے اسی کی، تنہا اسی کی، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی آپ کی پچرنگ قسم کی بندگی ہو، کہ کچھ بندگی اللہ کی، کچھ کسی اور کی، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ کسی اور کی. نہیں، مخلص اللہ الدین، اپنی اطاعت کو، اپنی بندگی کو، اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ کسی اور کے لیے اس میں کوئی حصہ نہ رہے. الا للہ الدین الخالص، خبردار، ہوشیار، اللہ کے لیے ہے دین خالص. یہ جو ٹکڑا ہے اس کے دو طرف سے مضمون آپ لے سکتے ہیں، یعنی کہ اگر دین خالص نہیں ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، وہ تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اگر آپ نے جزوی بندگی کی ہے تو اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوگی. اللہ کے لیے تو دین خالص ہی ہے، اگر بندگی خالص اسی کی ہوئی ہے، اطاعت اسی کی ہوئی ہے یکسوئی کے ساتھ، جیسے کہ سورہ انفقاق میں فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ان کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کرے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اور کامل یکسوئی کے ساتھ. حنیف کے معنی وہ شخص کے جو یکسو ہو گیا، اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے کہ کچھ حصہ ادھر کچھ ادھر، کچھ اللہ کا بھی خوف ہے، کچھ کسی دیوی یا دیوتا کا بھی خوف ہے، کچھ اللہ سے بھی گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، کوئی کسی اور استھان سے بھی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، وہ نہیں. حنیف یکسو ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو وہی بات یہاں فرمائی، الا للہ الدین الخالص، یعنی اپنی جگہ پر تو دین کلیتن اللہ کا ہے ہی، یہ معنی بھی اس کے ہوئے، کسی اور کے لیے کوئی بندگی کا حق ہے ہی نہیں، یہ پوری کائنات اسی کی تخلیق کردہ. الا لہ الخلق والامر، خلق اسی کی، تو امر بھی اسی کا چلنا چاہیے، حکم اسی کا ماننا چاہیے، فرما برداری اسی کی ہونی چاہیے، اطاعت اور عبادت اسی کی ہونی چاہیے. تو یہ مفہوم بھی اس کا ہے، اور یہ مفہوم بھی ہے کہ اگر یہ ملی جلی اسی کو بندگی کرو گے تو منہ پر دے ماری جائے گی، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے. وہاں تو مقبول وہی بندگی ہوگی جو خالص اس کے لیے. یہی معاملہ جو نیت کے خلوص کے بارے میں آتا ہے، ریاکاری کا معاملہ، اگر کہیں کسی عمل میں وہ ریاکاری کی نیت شامل ہو گئی ہے تو منہ پر دے مارا جائے گا. بڑی ہیبت والا مقام ہے سورۃ الفرقان میں، قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. یہ بڑے بڑے عمل جو لے کر آئیں گے اور اس پر انہیں بڑا سہارا ہوگا، تکیہ کیے ہوئے ہوں گے، ہم نے تو یہ کیا ہے اور ہم نے یتیم خانہ بنایا ہے اور ہم نے دارالعلوم کی خدمتیں کی ہیں، ہم نے تو اتنی شاندار مسجد بنائی ہے، ہم ان کے ان تمام بڑے بڑے اعمال کی طرف آگے بڑھیں گے، اور یہ الفاظ قرآن کے نہیں ہے، میں نقشہ کھینچ رہا ہوں، اس کے لیے کچھ اضافہ کر رہا ہوں کہ ٹھوکر مار کر ان کے اعمال کو ہوا میں اڑا دیں گے، فجالنا ہو ہوا منصورا، یہ ہیں وہ تمہاری نیکیاں جو تم لے کر آئے ہو اور جس پر تمہیں کچھ بہت غرا ہے اور اطمینان ہے اور اعتماد ہے، لیکن یہ خلوص کے ساتھ نہ تھی، اس میں اپنی ناموری اور اپنی شہرت ریاکاری والی نیت شامل ہو چکی تھی، لہذا ہمارے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں۔ تو یہ جو انداز ہے، فرمایا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اب یہ مضمون میں پورا بیان نہیں کر رہا، اگلے رکوع کو دیکھیے، پھر یہی بات آئی ہے اسی ہیبت کے ساتھ، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں، اسی کی عبادت کروں، اسی کی اطاعت کروں، اپنی عبادت اور اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، وامرت ان اکون اول المسلمین، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ یہاں اس عبادت کا جو اصل مفہوم ہے کہ عملی شکل کیا ہوگی، تو اس نے اس کو واضح کر دیا، اللہ کے سامنے سرندر کر دینا، اپنی مرضی جو اسی کی دی ہوئی ہے، اپنا اختیار جو اسی کا عطا کرتا ہے، اسی کے قدموں میں لا کر ڈال دینا کہ میں اب اپنی آزاد مرضی سے جو تو نے مجھے عطا فرمائی تھی، وہ ڈیلیگیٹڈ پاور جو تو نے مجھے دی تھی، میں اپنی مرضی سے تیرے ہی قدموں میں رکھ رہا ہوں، میری کوئی مرضی نہیں، جو تیرا حکم ہے اسی پر میرا عمل ہوگا، میری کوئی پسند نہیں، جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے۔ جب انسان اس طرح اپنے اس اختیار کو لا کر اللہ کے قدموں میں واپس لا ڈالتا ہے، یہ ہے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں خود اس طرز عمل کو اختیار کروں کہ سراپا بندہ بن جاؤں، اطاعت کلی اختیار کروں اللہ کی۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے اے نبی کہ اگر میں نے روگردانی کی، اگر میں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اپنے رب کی، اب یہاں عصیتو جو ہے وہ اول المسلمین کے مقابلے میں ہے، حکم تو مجھے یہ ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دوں، سرنڈر کر دوں، اپنے اختیار کو اس کے قدموں میں ڈال دوں، لیکن اگر میں نافرمانی کروں، انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے تو خود اندیشہ ہے، میں کوئی اس قانون سے بالا تر نہیں ہو گیا ہوں۔ یہ میں آج خاص طور پر توجہ اس لیے دلا رہا ہوں، یہی بات اب آگے آئے گی ان آیات میں جو ہمارا آج کا سبق ہے، کہ مجھے خود اندیشہ ہے، میں ماورا نہیں ہوں، بالا تر نہیں ہوں اس محاسبے سے، میں بھی اس کا بندہ ہوں، جب بندہ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ میرے لیے بھی وہی قواعد اور قوانین ہیں، وہی ضوابط ہیں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی روش اختیار کی تو مجھے خود یہ خوف ہے کہ وہ جو عظیم دن ہے اس کے عذاب میں میں مبتلا کر دیا جاؤں گا۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، اب سوچئے کس طرح یہ مضمون کتنی تکرار کے ساتھ انہی الفاظ میں انہی اصطلاحات کو پھیر پھیر کر لایا جا رہا ہے، تاکہ یہ نقطہ بالکل واضح ہو جائے کہ اخلاص فی العبادت، توحید فی العبادت، یہ گویا کہ کرکس آف دی میٹر ہے، دین کا جو اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس عبادت میں، اس اطاعت میں کہیں کوئی شرک نہیں ہے کہ کسی اور کو شامل کر لوں۔ واعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم پوجو جسے پوجتے ہو، تم بندگی کرو اس کے سوا جن کی کرنا چاہتے ہو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، البتہ یہ کہ اس طرز عمل کا ایک نتیجہ نکل کر رہے گا قیامت کے دن، اور خسارہ پانے والے اصل میں وہی ہوں گے جو قیامت کے دن خسارے والے شمار ہوں۔ یہ ہے وہ مضمون جو پہلے دو رکوعوں کے آغاز میں آپ نے دیکھا، اور اب یہ آخری بھی، یہ دو ہی رکوع ہیں جن میں سے اب ہم پہلا رکوع جو ہے وہ آج ہم نے پڑھا ہے۔ یہاں یہ مضمون جو آ رہا ہے ایک اور انداز میں، بلکہ یہاں ذرا تیکھا انداز کہیں گے، کچھ اسلوب جو ہے، ہیبت تو وہاں بھی ہے، جلال خداوندی کا پورا ظہور وہاں بھی ہو رہا ہے، لیکن یہاں جو وہ ظہور ہے ہیبت خدا بندی کا وہ کسی اور رنگ میں ہے. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایہا الجاہلون, کہیے کہ کیا اے جاہلو, اے نادانو, اے حرص و ہوا کے بندو, تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو, مجھ سے بھی یہ توقع لگائے ہوئے ہو, مجھ سے بھی یہ امید کر رہے ہو, مجھے بھی یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوجوں, کسی اور کی بندگی کروں, کسی اور کی عبادت کروں, کسی اور کی اطاعت کروں. یہاں نوٹ کیجئے ایہا الجاہلون, یہ بڑا سخت انداز ہے. اگرچہ لفظ جاہل کا مفہوم جو ہے جو ہمارے ہاں اردو میں ہے عربی میں, اگرچہ وہ مفہوم بھی اس میں موجود ہے, لیکن اصل مفہوم بالکل دوسرا ہے. ایک شخص بہت بڑا عالم ہوتے ہوئے بھی جاہل ہو سکتا ہے, اصل عربی کے مفہوم کی روح سے. جاہل وہ شخص ہے کہ جو اپنے خواہشات کا غلام ہو, جذبات کا غلام ہو. انسان میں بہت سے دائیات ہیں جن کے تحت کے انسان عمل کرتا ہے. ہماری خواہشات ہیں, ہماری شہوات ہیں, ہمارے جذبات ہیں, اور سب سے نیچے اور سب سے اہم ہماری ضروریات ہیں. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو ضروریات ہیں, شہوات ہیں, خواہشات ہیں, جذبات ہیں. ان سب سے اوپر پھر انسان کی عقل ہے, اس کا انٹلیکٹ ہے, اس کا شعور ہے. کسی کو پھر فرائیڈ نے جو دیکھا اور مشاہدہ کیا تو ان چاروں چیزوں کو تو سمجھئے کہ اس نے اِن یا لیبیڈو کے اندر جمع کر دیا ہے. ضروریات ہوں, شہوات ہوں, خواہشات ہوں, جذبات ہوں, یہ چاروں چیزیں تو وہ لوئر سیلف ہے انسان کا, دی بیسر سیلف انسان کی شخصیت کا, یہ زیری حصہ ہے, یہ نچلا حصہ ہے. اور اس کے اوپر وہ ایگو, اور پھر اس نے ایک اور سپر ایگو, یہ دو اصطلاحات استعمال کی ہے. اس وقت ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی شخصیت کے اندر ایک میدان جنگ ہے جس میں کشمکش رہتی. جذبات کچھ اور کہہ رہے ہیں, عقل کچھ اور کہہ رہی ہے, خواہشات کچھ اور ہیں, انسان کا شعور کچھ اور کہہ رہا ہے. ایک وقت میں آپ کے جذبات اتنے مشتعل ہو گئے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی شخص پر پل پڑے اور یا اسے ختم کر دیں یا خود ختم ہو جائیں, لیکن عقل کہتی ہے کہ ہوش کے ناخن لو, اس وقت جو ہے کوئی اقدام کرنا درست نہ ہوگا, اور آپ رک جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ جذبات پر آپ کے اس عقل کی برتری اس وقت ہوئی, اور جن لوگوں نے اس عقل کی بات کو قبول نہ کیا اور پل پڑے پھر واقعی, ان کو کہیں گے کہ یہ جذباتی لوگ ہیں, یہ اپنی عقل کی بجائے اپنی خواہشات یا جذبات کی پیروی کر رہے ہیں. تو اصل میں عربی میں تو وہ شخص جو ہے وہ جاہل ہے. جاہل وہ ہے جو کچھ سوچے سمجھے نہیں, غور و فکر نہ کرے, عقل کی رہنمائی قبول نہ کرے, بلکہ وہ جذبات کے اندر جو ہے فیصلے کر رہا ہو اور جذبات کی پیروی کر رہا ہو, اور جہاں کہیں جذبات مشتعل ہوئے وہ جو کچھ بھی آ گیا ہے اس کی طبیعت میں وہ کر گزرا ہو, وہ جاہل. تو پڑھا لکھا شخص بھی جس کا دماغ چاہے بہت بڑی لائبریری بن چکا ہو, معلومات کا خزانہ اس نے جمع کر لیا ہو, اس نے کسی بھی خاص موضوع پر تھیسس بھی لکھ دیا ہو, ڈاکٹریٹ بھی ڈگری بھی مل گئی ہو, لیکن ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو اپنے طرز عمل میں, کہ اس کا جو طرز عمل ہے, اس کا جو بیہیویئر ہے, وہ در حقیقت جذبات اور خواہشات یا شہوات ان کے تابع ہے, بجائے اس کے کہ وہ عقل کی بالا دستی اور بالا تری کو عمل قبول کر رہا ہو. تو وہ ہے اصل میں جاہل. میں جو بلکہ آج میں سوچ رہا تھا, شعر یاد آیا دسویں جماعت کے ہمارے کورس میں تھا, امرؤ القیس کا شعر ہے, بڑا پیارا شعر ہے. الا لا یجہل احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین, خبردار ہم پر کوئی شخص اپنی جہالت آزمانے کی کوشش نہ کرے, خبردار کوئی شخص ہمارے معاملے میں جہالت کا ارتکاب نہ کرے, تو ہم تمام جاہلوں سے بڑھ کر جاہل ثابت ہوں گے. اب یہ جو ایک انداز ہے اس کا, یہاں وہ علم وغیرہ کی بات نہیں ہے. یعنی کہیں کوئی مغالطے میں آ کر ہمارے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھے اور جذبات میں کوئی ایسا قدم اٹھا لے تو پھر اسے ہوش آ جانا چاہیے کہ پھر ہم جو ہیں وہ تمام جاہلوں سے بڑھ کر جاہل ثابت ہوں گے. الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین. تو وہ ہے لفظ جاہل, اے جاہلوں, اے حرص و ہوا کے بندوں, اے خواہشات کے غلاموں, اے جذبات کے تحت عمل کرنے والوں, کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں تمہاری طرح اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی, کسی اور کی پرستش, کسی اور کی عبادت اختیار کر لوں؟ یہ جو اتنا تلخ انداز ہے یہاں, یہی ہے قرآن مجید میں, جیسا کہ میں نے عرض کیا کئی مرتبہ, آپ کو اہم مضامین دو مرتبہ ضرور ملیں گے. یہی انداز ہے در حقیقت سورۃ الکافرون کا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. وہی یہاں بھی گھن گرج ہے، وہی جلال ہے. اور یہ معلوم ہوتا ہے اس آیہ مبارکہ میں خاص طور پر. سورۃ الکافرون کا انداز تو یہ ہے کہ غالباً وہ مکی سورتوں کا بالکل اختتامی دور ہے جب وہ سورت نازل ہوئی، اس لیے کہ اس میں جو اعلان برات ہے وہ ہوتا ہی اس وقت ہے جبکہ اتمام حجت ہو جائے، بات سمجھائی جا چکی ہو، حقیقت واضح کی جا چکی ہو. ورنہ ابتدا کبھی بھی کوئی داعی اس انداز میں نہیں کرے گا، وہ اپنی دعوت کا دشمن ہوگا، خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گا اگر آغاز اس طرح کرے. اے جاہلو، اے کافرو، اے نادانو، یہ تو کبھی بات نہیں ہوگی. اے بھائیو، اے دوستو، اے عزیزو، یہ انداز ہوگا بات سمجھانے کے لیے. تو ابتدا کا انداز جو ہے وہ کچھ اور ہے حضور کا. وہ خطبہ جو میں نے وہ اپنے کتاب کے میں بھی نقل کیا ہے، دعوت اللہ میں، نہج البلاغہ میں وہ خطبہ ہے حضور کا، مجھے اور احادیث کی کتابوں میں ملا نہیں ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ ہوگا کہیں اگر تلاش کی جائے. لیکن نہج البلاغہ میں ان الرائد لا یکذب اہلہ، کوئی قافلے کا رہبر جو ہے کبھی اپنے قافلے کو دھوکہ نہیں دیتا. وہ شخص کے جو اتنا معتمد علیہ ہوتا ہے کہ قافلے والے اس کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ اگلے پڑاؤ کا تعین تم کرو، کہاں جانا ہے، ٹھہرنا کہاں ہے، اس لیے کہ جہاں ٹھہرنا اس زمانے کے سفر کا تصور کرے. ایک لک و دک صحرا میں سفر کرنا ہے، کوئی مال روڈ نہیں ہے، کوئی لمبی ہائی ویز نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر بنے ہوئے جو ہے ریسٹنگ پلیسز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کہیں کوئی ریسٹوران نہیں ہے. اور اگر کسی ایسی جگہ پر انسان جا کر ڈیرا لگائے جہاں پانی نہ ہو، جہاں حیوانات کو بھی آپ پانی نہ پلا سکے، خود پانی نہ ملے، تو قافلہ ختم ہوا. لہذا معتمد ترین انسان ہوتا تھا وہ جس کے ذمے یہ بات لگائی جاتی تھی کہ وہ طے کرے اگلی منزل کہاں ہے، اگلا پڑاؤ کہاں ہے، وہ رائد ہے. تو حضور نے اپنے آپ کو ان قافلے والوں کا رائد قرار دیا. ان رائد لا یکذب واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو الناس جمیعا ما غررتکم. خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا، تمام انسانوں سے بالفرض جھوٹ بول سکتا تو تم سے کبھی نہ بولتا. تم میرے کنبے کے لوگ، تم میرے قبیلے کے لوگ، تم میرے بھائی بند ہو، تم میرے ہم قوم ہو، تمہیں دھوکہ دے کر مجھے کیا لینا ہے. یہ انداز ہوتا ہے ابتدا میں دعوت کا، اور اسی سے بات آگے بڑھتی ہے. لیکن جب دعوت کا حق ادا کیا جا چکا ہو، احقاق حق اور ابطال باطل آخری درجے میں ہو چکی ہو، جبکہ اتمام حجت کیا جا چکا ہو، پھر وہ انداز ہوتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. البتہ اسلوب کے اعتبار سے زمانہ نزول میں میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کے اور اس کے زمانہ نزول میں بہت فرق ہے. یہ میرے نزدیک درمیانی دور ہے، مکی دور کا وسطی حصہ. یہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں پرسیکیوشن کو پورے طور پر آزمانے کے بعد کہ ہمارے اس تشدد سے اور تعذیب سے لوگوں کو تکلیفیں ہم نے دی ہیں، دہکتے ہوئے انگاروں پر ہم نے لٹا لیا ہے، اور ہم نے ان کی نگاہوں کے سامنے دو مسلمانوں کو شہید بھی کر دیا ہے، حضرت یاسر شہید ہو گئے، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ شہید ہو گئی، اور کتنے دردناک انداز میں انہیں شہید کیا گیا. اس کے باوجود ان میں سے کوئی باز نہیں آ رہا. جو بھی ایمان لے آیا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا کہ پتھر پر لکیر ہے، جان چلی جائے، لیکن اس ایمان سے اب وہ دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں. تو اس سٹیج کے بعد ہمیشہ ایک سٹیج آیا کرتی ہے کہ جس میں نیگوسیشن ہوتی ہے، کچھ دے لے کر معاملہ کیجیے. آخر ساری بات آپ کی تو نہیں مانی جا سکتی، کچھ تو ہمارا بھی کوئی مقام ہے، آپ بھی ہمیں اکنالج کریں تو کچھ تھوڑا سا ہم ٹھیک ہے، آپ کا دین مان لیں گے، لیکن ان دیوی دیوتاؤں کے لیے کچھ تھوڑا بہت تو کلمہ خیر آپ بھی کہیے. یہ جو انداز ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے. یوں سمجھیے کہ یہ جو دام ہمرنگ زمین ہے اس سے بچ نکلنا، اس لیے کہ ایک طرف وہ تشدد ہے، ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ کس عذاب کی چکیوں میں پیچھے جا رہے ہیں اہل ایمان. اور اس وقت اگر ایک آفر آتی ہے کمپرومائز کی، ودو لو تدہنو فیدہنون، اے نبی یہ تو چاہیں گے کہ آپ ذرا نرم پڑے تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے، اس لیے کہ سختی کا نتیجہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ کوئی نہیں نکلا. لہذا اب پورے طور پر یہ نفسیاتی طور پر آمادہ ہو چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں. ودو لو تدہنو، دہن کہتے ہیں چکنائی کو، دہن کہتے ہیں نرمی کو. جب چکناہٹ ہو تو اس میں سے کوئی چیز پھسل جاتی ہے، تو آپ ذرا پھسلیں تو یہ تو پھسلنے کو تیار ہے، یہ اپنے گھٹنا ٹیکنے کو تیار ہے، یہ فی الواقع اپنی شکست مان چکے، اس لیے کہ انہوں نے پورا زور صرف کر لیا اور کوئی ایک شخص بھی واپس نہیں آیا، لہذا اب یہ تو تیار ہے کہ آپ ذرا نرم پڑے تو یہ بھی نرم ہو جائے. لیکن یہ کہ فلا تطع المکذبین، ان میں سے کسی کی بات نہ مانیے گا، آپ اپنے موقع پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے. یہ ہے وہ انداز کہ جس میں حضور سے یہ بات بظاہر کہی جا رہی ہے کہ نبی کہہ دیجئے، قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو، اے حرص و ہوا کے بندو، اے غلامو اپنی خواہشات کے، مجھ سے بھی یہ توقع لگائی ہے، مجھ سے امید رکھتے ہو. اب یہ امر کے لفظ کو بھی جان لیجئے کہ عربی زبان میں امر جو ہے عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں حکم، لیکن امر مشورے کے لیے بھی آتا ہے. اطاعت لآمری کا بسر میں حبلی، مجھ سے تعلق قطع کرنے کے جو لوگ تمہیں مشورہ دے رہے تھے آخر تم نے انہی کا مشورہ قبول کر لیا. اطاعت لآمری کا بسر میں حبلی، تو یہاں جو وہ آمری کا، آمری کے، تو تجھے حکم دینے والے یہ کون ہے؟ اصل میں مشورہ دینے والے. بڑا خیر خواہانہ انداز میں بھی مشورہ ہوتا ہے. سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں بھی ہم نے دیکھا کہ والدین جو ہیں اپنے اولاد کو کہہ رہے ہیں، بزرگ جو ہیں وہ اپنے نوجوان جو ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اتبعوا، آؤ ہمارے ہی راستے پر، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم، اگر یہ راستہ غلط ہے، بالفرض تمہارا یہ گمان ہے کہ ہمارا راستہ غلط ہے، چلو اس کی غلطی کا جو وبال آئے گا وہ ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے، وہ بوجھ ہم اٹھا لیں گے، لیکن آؤ تم ہمارے ہی راستے پر. تو یہ انداز جو ہے مختلف ہوتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو اس راہ سے واپس لانے کی تدبیر، اسی کے ضمن میں کہیں حضور کے سامنے جو یہ آفرز ہو رہی ہیں، کمپرومائز کے جو جال بچھائے جا رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے ایسے موقع پر بہت سخت انداز ہونا چاہیے تاکہ کوئی غلط امید کوئی وابستہ نہ کر لے. اسی کی مثال میں سورہ احزاب میں وہ بات آتی ہے کہ ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا کہ جب تم سے کوئی مخاطب ہو لوگ، تو تمہارا انداز جو ہے اس میں آواز میں لوچ نہ ہو. عورت جو ہے نامحرم سے بات کر رہی ہو تو اپنے اندر سختی پیدا کرے، اس لیے کہ آواز کا لوچ جو ویسے نسوانیت کا ایک زیور ہے، اس کا ایک حسن ہے. اللہ نے آخر آواز میں فرق کیوں رکھا ہے مردوں کی آواز اور عورتوں کی آواز میں؟ تو کہیں اگر وہ لوچدار آواز جو ہے غیر محرم کے کان میں پڑی تو ہر شخص کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی روگ ہو اور اس روگ کو تقویت حاصل ہو جائے تمہاری آواز کی اس نرمی سے، اور تمہارے بولنے کے انداز میں جو لوچ ہو اس سے، لہذا وہاں سخت اور کڑک ہو کر بات کرو. وہی انداز یہاں ہے کہ یہ جواب جو بہت سخت دیا جا رہا ہے، کڑک قسم کا جواب ہے، تاکہ پوری طرح ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہاں ہم انگلی نہیں دھسا سکتے، اس معاملے میں تو بالکل یکسو ہے، پتھر کی لکیر ہے یہ معاملہ کہ یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک. اب یہاں یہ جان لیجئے کہ اصل میں بظاہر خطاب حضور سے ہے، لیکن یہ کہ یہ کون کن کو سنانا مقصود ہے اس کو معین کیجئے. حضور کو بتانے کی حاجت نہیں ہے کہ آپ پر وحی ہو چکی ہے اور آپ سے پہلوں پر بھی وحی ہو چکی ہے، ہو چکی ہے وحی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں پہلے سے معلوم ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کسی وقت کہ آپ کسی کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں، ذرا حالے کے سنانا کسی اور کو ہوتا ہے، اس سے براہ راست آپ خطاب نہیں کرنا چاہتے. یہ ہماری عام گفتگو میں بھی ہو جاتا ہے کہ کہیں تین چار آدمی ہیں اور اب جو بحث مباحثہ ہوا تو ایک شخص جو ہے وہ ذرا زیادہ جب بول رہا ہے تو آپ اس کی بات کا جواب کسی اور کی طرف رخ کر کے دیتے ہیں، اس سے خطاب نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو چکا یہ ماننے کے موڈ میں ہی نہیں ہے، یہ سنے گا ہی نہیں، اگر میں یہ بات کروں بھی تو اس سے بات کرنے کا کچھ حاصل نہیں ہے، لہذا اس کی طرف آپ رخ نہیں کریں گے بلکہ کسی دوسرے کی طرف خطاب کر کے بات وہ کہیں گے جو اسے سنانی مقصود ہے. تو قرآن مجید میں یہ اسلوب عام طور پر ہے کہ بظاہر خطاب حضور سے ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. تو اس میں جو انداز ذرا خشونت کا ہے، سختی کا ہے، تو آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ سختی حضور کے لیے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سنایا انہیں جا رہا ہے. کسی درجے میں بھی کوئی امید نہ رکھو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری جو یہ چکنی چپڑی باتیں ہیں، یہ مداہنت کا جو انداز ہے، یہ جو کمپرومائز تم کرنا چاہتے ہو، تو حق و باطل کے مابین کوئی کمپرومائز ممکن نہیں ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ باطل جو ہی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آ نئے حق و باطل نہ کر قبول. باطل تو چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ حق میں اپنے اندر جذب کر لوں، اس لیے کہ باطل محض کا وجود ہی نہیں، یہ بات سمجھ لیجئے. باطل کہتے ہیں اس کو جو ہے نہیں، حق وہ ہے کہ جو ہے. تو باطل کا تو ظہور اگر ہوتا ہے دنیا میں تو تھوڑا سا جز وہ حق کا اپنے اندر شامل کرتا ہے تب اس کا وجود ہوگا، باطل محض کا وجود ہی نہیں. کوئی نہ کوئی جزوی حق لے کر اس کے سہارے یہ پودا پروان چڑھتا ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، حق کو کسی اور کی احتیاج نہیں، وہ تو حق ہے، از خود ہے، از خود اور با خود ہے، لہذا اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ کسی شرکت کو اور شراکت کو گوارا نہیں کرے گا. تو فرمایا کہ کوئی امید نہ رکھو ہمارے اس نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تمہارے اس دام میں آئیں گے اور کسی درجے میں بھی مداہنت کرتے ہوئے تمہارے ان معبودوں کے لیے بھی کوئی کلمہ خیر کہہ دیں گے. بلکہ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ جب ابو جہل ستا رہا تھا اور تکلیفیں اور ایذائیں پہنچا رہا تھا، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو، تو آخری درجے میں وہ یہی آ گیا تھا کہ ایک دفعہ ایک کلمہ میرے معبودوں کے لیے بھی حق کا کہہ دو، میں چھوڑ دوں گا تمہیں. آخر انسان تنگ آ جاتا ہے، میں نے کیا نہیں کر دیکھا ان کے ساتھ، میں نے ان کے جسموں کو جلایا بھی ہے، میں نے زخم بھی ان کو دیے ہیں، کچوکے بھی دیے ہیں، میں نے انہیں بھوکا رکھا ہے، دھوپ میں باندھ کر رکھا ہے، سب کچھ تو میں کر چکا، اب کیا کروں سوائے اس کے کہ مار دوں. تو مارنے پر تو تکلیف ختم ہو جائے گی، ایک ہی دفعہ کا مرحلہ ہے، اس کے بعد ان کی تکلیف تو ختم ہوئی، مرنے کے بعد اور کون سا مرحلہ ہے کہ جو میں مزید ان کو ایذا پہنچا سکوں گا. تو اس نے گھٹنے ٹیکے ہیں کہ ایک مرتبہ کہہ دو. چنانچہ یہی ہوا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں حضرت عمار، انہوں نے ایک مرتبہ کلمہ نکالا، تینوں پر سختیاں ہو رہی تھی، باپ ماں اور بیٹا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جھیل نہ سکے ان سختیوں کو، اور انہوں نے کہہ دیا اچھا کیا کہلوانا چاہتے، اس نے کہا اور چھوڑ دیا. لیکن اس کے بعد ان پر شدید رد عمل ہوا، یہ میں کیا کر بیٹھا، میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور یہ کہا کہ حضور ہی اگر آ کر مجھے یہاں سے کھولیں گے تو میں کھلوں گا، ورنہ میں یہی جان دے دوں گا. حضور تشریف لائے، حضور نے کھولا اپنے دستے مبارک سے وہاں سے، اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے، دین میں اس کی بھی گنجائش ہے، کسی وقت جان پر بن گئی ہو تو قلب ہو مطمئن، دل جمع ہوا ہو توحید پر، تو محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی کہا جا سکتا. یہ بھی رعایت کا پہلو ہے، رخصت کا پہلو دین میں ہے. تم نے رخصت پر عمل کیا اور تمہارے والدین عزیمت پر عامل رہے، انہوں نے ایک حرف نہیں نکالا کہ جو ابو جہل کہلوانا چاہتا تھا، نتیجہ یہ کہ ان دونوں نے جانے دے دی. اور آخر کار جھجلا کر ابو جہل نے وہ حرکت کی ہے جو بڑی ہی رقیق حرکت ہے. بہرحال یہ ہے معاملہ رخصت اور عزیمت کا بھی، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان، اس پر جبر کیا جا رہا ہو اور اس کا دل جو ہے وہ توحید پر اور ایمان پر جمع ہوا ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے. جان بچانے کے لیے، جیسے جان بچانے کے لیے سور کھایا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہو. کوئی اور حرام چیز، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، وہی معاملہ یہاں بھی ہوگا، لیکن عظیمت کی راہ وہ. تو ابو جہل نے، میں یہ کر رہا تھا کہ اس نے بار بار یہ کہا ایک دفعہ کہہ دو، تو آخر کچھ لاج تو میری بھی رہ جائے، میں چھوڑوں تو کچھ کہہ تو سکوں کہ میں نے کس بات پر چھوڑا ہے، لیکن وہ ایک مرتبہ بھی کہنے کو تیار نہیں ہوئے. یہ تھا موقف. تو یہ تو حضور کے ادنا غلاموں کا معاملہ ہے، یہ تو یاسر اور سمیہ کا معاملہ ہے، تو کہاں حضور کا معاملہ. قل فغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک، اور اے نبی آپ پر تو وہی ہو ہی چکی ہے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسل تھے ان سب کی طرف بھی ہم نے وہی کر دی تھی. یعنی یہ بات تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے ہماری اور آج بھی ہے، اٹل ہے. وہ بات کیا ہے؟ اب اس کو غور کیجئے. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے بھی شرک کیا، یعنی اب یہاں اصل میں اس آیت کا عبارت کا زور اس سے سمجھیے، آپ بھی اگر شرک کا ارتکاب کریں، یعنی آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، محبوبیت ربانی کے جس مقام پر آپ فائز ہیں، آپ جو انسانیت کا گویا کہ جوہر ہیں، سید البشر ہیں، اور انبیاء اور مرسلین جو ہیں ان سب کے سردار ہیں، لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی کہیں یہ شرک کر لیا، لیحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال حبس ہو جائیں گے. پچھلے درس میں ایک صاحب نے پوچھا بھی تھا کہ یہ حبس کے معنی کیا ہیں، لغت میں حبس کہتے ہیں کسی جانور کا افارے سے مر جانا، اس نے کھایا اور اتنا کھایا کہ وہ افارا ہوا اور مر گیا. تو یہ لفظ جو ہے آیا ہے حبس اعمال قرآن مجید میں، کہ وہ اعمال جو ہیں جو نیکیاں جو خیر کمایا ہے، جیسے خوراک اصل میں تو ذریعہ تقویت حیات کا ہے، لیکن یہ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ اعمال جو انسان کی کمائی ہے، خیرات حسنات، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، جہاد کیا ہے، انفاق کیا ہے، اللہ کی راہ میں وقت اور محنت صرف کی ہے، لیکن اگر کہیں شرک کا ارتکاب ہو گیا تو یہ سب جو ہے ہوا ہو جائے گا، اس میں سے کسی کا کوئی وجود نہ رہے گا، شرک وہ جرم ہے. تو یہاں پھر سمجھ لیجئے کہ حضور کو یہ بتانے کی چندہ احتیاج نہیں ہے، مضمون کا رخ پہچانیے، کلام کا سیاق کدھر کو ہے، کدھر اس کا رخ ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو بظاہر تو اگر ہم سمجھے کہ حضور اسے خطاب ہو رہا ہے تو اس میں بڑا سختی کا انداز ہے، درستی کا انداز ہے، لیکن اس درستی اور سختی کا رخ جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ تم ان سے اس کام کے لیے کہہ رہے ہو کہ یہ کام اگر بالفرض یہ کر بیٹھے تو ان کے بھی سارے اعمال جو ہے وہ حق ہو جائیں گے، ہماری جناب میں یہ اتنی بڑی گستاخی ہے، ہمارے ہاں یہ اتنا بڑا جرم ہے ناقابل عفو. تو فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اور لازمن، یہ لام فعل مضارع سے قبل اور نون مشدد لانا، لتکونن، لازمن ہو کر رہیں گے آپ خسارہ پانے والوں میں. یہ بات میں نے کئی مرتبہ کی ہے کہ خسارے کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ صرف کوئی وہ دو چار روپے کا تھوڑا سا گھاٹا نقصان اس معنی میں نہیں، اردو میں یہ اس سینس میں آتا ہے، قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ تباہی اور ہلاکت اور بربادی کے لیے. چنانچہ سورۃ العصر میں بھی یہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، سورہ کہف کے آخر میں ہم دیکھ چکے ہیں، افعل التفضیل کے سیغے سے یہ آیا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. تو یہاں بھی خاسر اس معنی میں ہلاک اور برباد، سارے اعمال حفظ ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلا، وہ تو پھر بربادی اور تباہی ہے، کوئی چھوٹا موٹا گھاٹا نہیں ہے. بل اللہ فاعبد، ذرا کمپیئر کیجئے گا وہ دوسرے رکوع کی آیت جو تھی، قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، واعبد یہ فعل مضارع ہے اور یہ گویا کہ کلام جو ہے یہاں پر اعبد جو آ رہا ہے، حضور سے کہا جا رہا کہیے کہ میں تو یہ کرتا ہوں، یہاں وہی چیز آئی حکم کی صورت میں، بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کرو. یہاں جو اللہ کو مقدم کیا ہے تقدیم مفعول جو ہے یہ حصر کے لیے ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. تو یہاں جو ہے کاف ضمیر مفعولی جو ہے وہ مقدم کی گئی، ایاک نعبد، نعبد کا، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اس میں نفی نہیں ہوتی غیر کی بندگی کی. وہ مثال جو میں اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ زید عالم ہے، ایک مفہوم سامنے آیا، ایک کہتے ہیں زید ہی عالم ہے، اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. زید کی حد تک تو علم کا اثبات ہے پہلے جملے میں بھی دوسرے میں بھی، لیکن پہلے جملے میں زید کے علاوہ زید کے غیر سے علم کی نفی نہیں ہے، دوسرے جملے میں دوسروں سے نفی ہو رہی ہے، زید ہی عالم ہے، معلوم ہوا کہ اور کوئی عالم نہیں ہے، اصل عالم صرف زید ہی ہے. یہ ہے حسن کا مطلب. تو ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، یہاں بھی بل اللہ فاعبد، بس اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت، اسی کی غلامی. عبادت کے موضوع پر کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے، کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے. اس مسلسل درس میں مجھے یہ الجھن ہوتی ہے کہ بہت سے مضامین وہ بھی آتے ہیں کہ بار بار ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کی دعوت کی تقاریر ہوتی ہے، تو اس میں بھی عبادت چونکہ پہلا نقطہ ہے ہی، یہ تمام انبیاء اور اس کا مرکزی نقطہ یہی، قرآن مجید کا مرکزی اگر ہم معین کریں کہ اس کا تھیم کیا ہے دعوت کے اعتبار سے، تو یہی عبادت، اللہ کی بندگی کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اس پر بارہا گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس وقت میں جو حضرات اس محفل میں نئے ہوں اور یہ باتیں سامنے نہ آئی ہوں ان کے لیے یہ عرض کر دوں کہ عبادت اصل میں جمہور کا اتفاق ہے، العبادت التذلل، کسی کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، کسی کے سامنے جھک جانا یہ عبادت ہے، کسی کے سامنے بچھ جانا یہ عبادت ہے. اب یہ عبادت جو ہے، ایک تو ہو سکتی ہے کہ کسی جبر سے ہو، کسی کے خوف سے ہو، تو بظاہر تو وہ ہو گیا کہ بچھ گیا، لیکن یہ کہ یہ عبادت نہیں کہلائے گی. اپنے ظاہر کے اعتبار سے عبادت ہے، لیکن یہ کہ اپنی روح کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے. عبادت وہ عاجزی ہے، وہ تذلل ہے، وہ جھکاؤ ہے کہ جو محبت کی بنیاد پر، کسی کی عظمت کا احساس آپ کو ہوا، کسی کی محبت جو ہے آپ کے دل میں پیدا ہوئی، اور اس عظمت کے احساس سے اور محبت سے آپ اس کے سامنے جھکے، یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے. اور یہ جان لیجئے کہ اولین مفہوم تو عبادت کا یہی ہے. البتہ اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلے گا، اگر تو وہ ہے ایک درخت، درخت کی عبادت آپ کیا کریں گے؟ یہی ہے، آپ نے ہاتھ جوڑ دیے، کوئی درخت کی سیوا کر دی، کہیں ادھر ادھر سے صاف کر دیا، چوکا بنا دیا اس کا، اور کیا کریں گے؟ درخت کوئی حکم نہیں دیتا کہ آپ مانے یا اس کے سامنے سجدہ کر دیں جب وہ غروب ہو رہا ہو، کوئی شکل اختیار کر لے. باقی سورج کا کوئی حکم نہیں، سورج بولتا نہیں، سورج کی کوئی شریعت نہیں. تو عبادت جب ہوگی غیر اللہ کی، تو اس کا مفہوم جیسا کہ دنیا میں شرک رہا ہے، مظاہر فطرت کی عبادت ہو رہی ہے، تو وہ تو پوجا پاٹھ ہے صرف، اس سے آگے اس میں کوئی اور مفہوم نہیں. لیکن اگر وہ ہستی ہے، کوئی ہستی ہے ناطق، وہ حکم بھی دیتی ہے، تو اب عبادت کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا کہنا مانیے، ورنہ تو یہ اب ایک بالکل تضاد ہو جائے گا. اس کے سامنے آپ جھک رہے ہو، آپ سجدہ کر رہے ہو، آپ اس کے سامنے دنڈوت کر رہے ہو، لیکن یہ کہ وہ حکم دے کہ یہ کرو، تو آپ کہیں یہ تو میں نہیں کرتا، ختم ہوا معاملہ، اب عبادت نہیں رہی. لہذا لازمی طور پر اگر وہ معبود جو ہے وہ ناطق بھی ہے، وہ متکلم بھی ہے، وہ کوئی حکم بھی دیتا ہے، تو لازمی بات یہ ہے کہ اب اظہار عجز و تذلل کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت، یہ لازم ہے تب عبادت ہے، ورنہ نہیں. ورنہ تو آپ نے اپنے اس اظہار عبادت کی نفی کر دی کہ جھک بھی رہے ہیں آپ، اس کے سامنے سجدہ بھی کر رہے ہیں آپ، دسمستہ کھڑے بھی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس کے قریب نہ پٹکنا، اور آپ نے وہ کام کیا. ایک راستہ تو ہے دین میں کہ غلطی ہو گئی، فوراً معافی مانگ لی، ہاتھ جوڑ دیے، آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ معاملہ تو ہو جائے گا رفع دفع، یہ تو وہ توبہ کی بحث ہے. لیکن یہ کہ مستقلاً اگر آپ نے ڈیرہ لگایا ہوا ہے کسی ایسی بات پر کہ جس کو وہ ہستی جو ہے حرام کہہ رہی ہے، تو اب عبادت کا کوئی تصور نہیں، یہ کنٹرڈکشن ہے. اب آپ اس حرام خوری میں بھی لگے ہوئے ہو، اس معصیت میں بھی ہو، اور دنڈوت بھی بجا رہے ہو، اور سجدے پر سجدے کے ڈھیر لگا رہے ہو، اور رکوع بڑے طویل طویل کر رہے ہو، تو یہ خالص تضاد ہے، یہ تناقض ہے، یہ عملی اعتبار سے نیت ہو نہ ہو یہ منافقت ہے. لہذا یہاں آپ جوڑ لیجئے اس اطاعت کو. اب اللہ تعالیٰ تو بہرحال وہ معبود برحق ہے جو حکم دیتا ہے، وہ تو شارع ہے، شریعت ہے اس کی، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے معبود مانا ہے تو یہ چیزیں حرام، آؤٹ آف باؤنڈ، ادھر نہیں جانا، یہ چیزیں تم پر لازم، ان کو بجا لانا ہے، اگر یہ کریں گے تو عبادت ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو عبادت نہیں. تو اس پورے کانسیپٹ کو سامنے رکھیے تو لفظ عبادت بل اللہ فاعبد، یہی وجہ ہے کہ میں نے دوسرے رکوع کے شروع میں وہ الفاظ نوٹ کرائے تھے کہ مجھے تو یہ حکم ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اسلام، اطاعت، سر تسلیم خم کر دینا، فرما برداری کی روش اختیار کرنا، اپنی اس فری ول کو سرنڈر کر دینا، اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے قدموں میں اپنا وہ اختیار لا کر ڈال دینا، اگر یہ بالفعل نہیں ہے تو پھر عبادت کا تقاضا نہیں، پھر تو جھوٹ ہے کہ جو زبان سے نکل رہا ہے، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، بہت بڑا جھوٹ اپنے عمل کے اعتبار سے. تبھی تو علامہ اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، بل اللہ فاعبد، بلکہ صرف اللہ کی بندگی کرو، وکم من الشاکرین، اور اس کے شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. اب یہ بحث ہمارے ہاں بڑی اہم مباحث میں سے ہے، منتخب نصاب کا جو درس نمبر 3 ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل، وہاں یہ پورا فلسفہ آتا ہے، تفصیل سے میں اب یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اس کا جو نسبت ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ ایک سوال بھی ہوا تھا اور بڑا عملی سوال ہے وہ، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان میں جب تک محبت نہ ہو اللہ کی تو عبادت عبادت نہیں ہے، وہ روکی پھیکی اطاعت تو ہے، عبادت نہیں ہے. عبادت تبھی بنے گی جبکہ محبت ہو. یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، حافظ ابن قیم کا بھی، کہ العبادت و تجمع اصلین، عبادت جو ہے اللہ کی عبادت، اس کے دو ستون ہیں، دو جڑیں ہیں، دو بنیادیں ہیں، دو چیزوں کو جمع کرتی ہے یہ اپنے اندر. ایک طرف تو غایت الذل، بلکہ پہلے مقدم کیا ہے حافظ ابن قیم نے، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، انتہا درجے کی محبت ہو اللہ کی اور اس کے ساتھ انتہا درجے میں اس کے سامنے بچھ جانا ہو، عاجزی اور تذلل ہو. یہ دو چیزیں جمع ہوگی تو عبادت عبادت بنے گی، ورنہ نری اطاعت رہ جائے گی، پھر وہ عبادت نہیں. اب سوال عملاً پیدا ہوتا ہے، وہ محبت کیسے پیدا ہو؟ اور یہ پچھلی مرتبہ ہمارے ہاں گفتگو میں آیا سوال، اس کا تعلق ہے اصل میں اس کے ساتھ. محبت کے پیدا ہونے کا اصل جو عامل ہے وہ جذبہ شکر ہے. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی، آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور اس کے لیے ایک نرم گوشہ آپ کے دل میں پیدا ہو گیا. پھر اس نے ایک اور آپ کے ساتھ بھلائی کی، اب یہ دل میں جو اس کے لیے نرمی پیدا ہوتی جا رہی ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میری خبر گیری کرتا ہے، اسے میرا خیال رہتا ہے، اسے میرے جذبات کا بڑا پاس ہے، یہ میری دل شکنی نہیں کرتا. یہ جب تابڑ توڑ یہ کیفیت آپ کے ساتھ ہوگی، بار بار ہوگی، تو اس کے نتیجے میں وہ محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی. والدین کی محبت کیوں پیدا ہوتی انسان میں؟ اسی لیے کہ بچے کے احساسات میں جو اس کا سب سے نچلا جو حصہ ہے شعور کا، سب سپیکٹرم جو ہے اس کے کانشسنیس کا، اس میں آپ کو ملے گا کہ اس کو احساس ہے میری ضرورت تھی وہ میری ماں نے پوری کی، مجھے تکلیف تھی میرے والدین بے چین رہے، وہ سوئے نہیں جاگتے رہے، میرے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے، میرے لیے انہوں نے اپنا پیچ کاٹا ہے. جیسے جیسے شعور کی اب اگلی منزلیں آ رہی ہیں، بچے کو احساس ہوتا ہے، وہ آخر محسوس کر لیتا ہے میرے والدین کی کتنی دقتیں ہیں، کتنی پریشانیوں سے انہیں سابقہ ہے، لیکن میرے لیے کتنا ایثار کر رہے ہیں، میری ضرورتوں کو کس طرح مقدم رکھا ہے. یہ احساس ہے کہ جس سے وہ والدین کی محبت جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مغرب سے وہ محبت ختم ہو چکی، اس لیے کہ والدین میں جب خود غرضی آ گئی، ایک خاص عمر پر بچہ آیا اور اس کو گھر سے نکالا اور اس کو حوالے کیا معاشرے کے، جاؤ کھاؤ اور کماؤ، ہمیں اپنے بڑھاپے کے لیے جمع کرنا ہے، ہمیں اپنے مستقبل کی فکر ہے، تو اب اولاد کے دل میں محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ نتیجہ یہ کہ اب بڑھاپے میں وہ منتظر رہتے ہیں کہ کبھی اولاد آ کر شکل ہی دکھا جائے، تو اولاد کے دل میں تو وہ جذبہ پروان چڑھا ہی نہیں، ان کے لیے اپنی مشغولیتیں ہیں، اپنی دلچسپیاں ہیں، اپنی ہابیز ہیں، اپنے مشاغل ہیں، ان کو چھوڑ کر آ کر وہ آپ کو دیکھے، اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں. لہذا وہ جو گہری پیاس ہے، شدید پیاس والدین کے اندر، محبت کی پیاس، اس کا منظر آپ کو وہاں نظر آ جائے گا. چاہے لاکھ آپ نے وہ اولڈ ہومز بنا لیے ہو، بوڑھوں کے لیے بڑے ادارے بن گئے ہو، ٹیلی ویژن کے سیٹس ہو، ان کی دلچسپی کا سارا سامان ہو، لیکن قریب ہو کر اگر ان سے پوچھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دل بڑے دکھی ہیں، زخم ہے، اس لیے کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں اور اولاد کی شکل دیکھنے کے لیے ان کی نگاہیں طرف کی رہ جاتی ہیں. تو محبت کی اس بات کو جان لیجئے کہ محبت اصل میں نتیجہ ہے جذبہ شکر کا. اگر انسان کا فکر اتنا قوی ہو گیا ہے، اس کا شعور اتنا بلند ہے کہ اس نے یہ جان لیا ہے میرا وجود اور میری بقا، میری ضروریات، میرے اوپر اللہ کے احسانات ہیں، کہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کے انعامات اور نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے نہیں سکو گے. جتنا شعور بڑھے گا اتنا ہی تمہارے اندر اللہ کے احسانات کا شعور اور گہرا ہوگا، اس کی گہرائی اور گیرائی، اس کی وسعت، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہی جذبہ تشکر ہے جس کے نتیجے میں پھر وہ محبت خداوندی کا احساس، وہ جذبات جو ہے قلب میں پیدا ہوئے. یہ ہے وہ سارا فلسفہ جس کو یہاں جوڑ دیا، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اور بن جاؤ شکر کرنے والوں. حضرت لقمان کا پورا سفر جو ہے اس کو سبق کیا قرآن مجید نے، ان کے ذہنی ارتقاء، ان کی نفسیاتی جو بھی ارتقاء کی منزلیں تھیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی، اور اس حکمت اور دانائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کر شکر اللہ کا. حکمت کا حاصل یہ ہے کہ انسان پہچان لے کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا مربی، میری ضروریات کا بہم پہنچانے والا، میرا پرسان حال، میری خبر گیری کرنے والا، جہاں پکاروں میری پکار کو سننے والا وہی ہے. یہ احساس جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی شکر جو ہے وہ اور اس کے قلب کے اندر جاگزی ہوگا، اتنی ہی اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اب جب وہ جھکے گا اللہ کے سامنے تو یہ خالص کوئی فزیکل ایکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری شخصیت، اس کا پورا وجود، اس کا دل جھک رہا ہے اللہ کے سامنے. صرف اس کا سر جو ہے نہیں جھکا ہے، صرف اس کا یہ ظاہری جسم نہیں جھکا ہے، بلکہ اس کی پوری شخصیت جھک گئی. تو بل اللہ فاعبد، اب اس میں ایک تو وہ حسر کا مفہوم آ گیا، اس لیے کہ اللہ یہاں پر اس فعل عبادت کا مفعول ہے، اس مفعول کو مقدم لائے بل اللہ فاعبد، بس صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، وکم من الشاکرین، اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے نہ قدر کی اللہ کی جتنا کہ اس کے قدر کا حق تھا. اب ذرا یہاں آج ہی میں نے عرض کر دیا، وہ اصول دو مرتبہ آپ کے سامنے آ گیا. اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور ہوں گے، یہی الفاظ ہیں. بعین ہی سورہ حج، اس کا آخری رکوع، وہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں ہے، اس پر بھی بارہا درس ہوئے ہیں. ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز، اور وہاں بھی نوٹ کیجئے، وہ ساری جو ہے شرک اور توحید کی بحث ہے جس کے بعد وہ الفاظ آئے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، توجہ سے، کان لگا کر، دھیان سے اس کو سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن سے دعائیں کر رہے ہو، جن کی دعائیاں دے رہے ہو، جن کی دنڈوت بجا لا رہے ہو، یہ تو کسی مکھی، ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں، خواہ جمع ہو کر اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر کے زور لگا لیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر کہیں مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو بھی یہ اس سے حاصل نہ کر سکے. یہ اصل میں بہت لطیف انداز ہے، گویا کہ تنزیہ ان کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ اپنے ان بتوں کے سامنے یہ ٹھاکر جی جس کے آگے تم نے آ کے دنڈوت کی ہے اور یہ جو حلوہ مانڈا چڑھایا ہے، تو مکھیاں بھنبھناتی ہیں، یہ اس کو بھی اٹھانے پر قادر نہیں. کوئی انسان، گرے سے گرا انسان بھی گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے سامنے جو کھانا رکھا ہو اس پر مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں، اور یہ تو اس پر بھی قادر نہیں کہ اسے اڑائیں. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کیا ہی لاچار اور بے بس ہے وہ بھی جو چاہ رہا ہے، طالب بنا ہوا ہے، اور وہ بھی کہ جو مطلوب ہے، جو یہاں رکھے ہوئے تاک میں جن کو یہ پکار رہے ہیں، کتنے لاچار اور بے بس اور عاجز وہ، اور اس سے زیادہ بڑھ کر یہ جو انہیں پکار رہے ہیں. اس کے بعد آئی وہ آیت وما قدر اللہ حق قدری. اصل میں اس پورے طرز عمل کا سبب کیا ہے؟ یہ اللہ کا اندازہ نہ کر سکے جیسا کہ اس کا اندازہ کرنا چاہیے تھا. یہاں پھر نوٹ کیجئے جو میں نے آج بات شروع میں کہی، اللہ کو جانتے تو ہیں، مانتے بھی ہیں. میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی تھی کہ ان سے پوچھا جائے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً اللہ کو. تو اللہ کو منوانا تو ان سے پیش نظر نہیں ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو بہت بڑا اللہ مانتے ہیں. وہ تلبیہ بھی کرتے تھے تو شرک کی، یوں سمجھیے کہ شوگر کوٹڈ گولی بنایا تھا اس کو، تلبیہ کو، کہ اس کے اندر شرک ہو، اوپر پھر توحید ہی کا ملمہ ہو. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، الا شریکن تملکہ وما ملک، ہم حاضر ہیں پروردگار، ہم حاضر ہیں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، ہاں ان شریکوں کے سوائے جنہیں تو نے خود اپنا شریک بنایا ہوا ہے، اور ان کا جو اختیار ہے وہ تیرا ہی اختیار ہے، تیری ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے ان کے پاس. تم نے کو ہوں وما ملک، اس کا مالک بھی تو، حبل کا، عزا کا، لات کا مالک بھی تو، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کا مالک بھی تو. اب آپ نے سوچا کہ وہ بیچ میں تھوڑا سا وہ شرک لائے، ادھر بھی توحید ادھر بھی توحید، شوگر کوٹڈ پل ہے یہ کہ ساری تلخی جو ہے شرک کی وہ اندر، اور اس کے اوپر تو توحید خالص ہے. یہی معاملہ عیسائیوں کا ہے، تین میں ایک، ایک میں تین، ان کے دلوں میں تو پلے ہوئے تین تین خدا، لیکن بات کیجئے تو کہیں گے توحید، یہ ہم کو علیحدہ علیحدہ نہیں مانتے، یہ تینوں مل کر بھی ایک ہی ہوتے ہیں، ایک میں تین ہیں اصل میں، لیکن یہ کہ یہ تین پھر ایک ہی ہے. وہی معاملہ جو تلبیہ میں ہے وہی آپ کو وہاں نظر آ جائے گا کہ شروع میں بھی توحید، آخر میں بھی توحید، اور درمیان میں سارا گھپلا ہے، وہی گھپلا آپ کو اپنے ہاں مل جائے گا. کہیے تو کہیں گے کہ صاحب ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کوئی صاحب قبر سے تھوڑا ہی مانگتے ہیں. تو یہاں آئے کاہے کے لیے؟ یہ ساری مسافت کیوں طے کی ہے، یہ تکلیف کیوں گوارا کی ہے، یہ چڑھاوا یہاں تک لے کر چڑھانے کے لیے حاضر ہونے کی، آخر یہ سارا تکلف جو ہے یہ آپ نے کاہے کے لیے کیا؟ لیکن ہمارا معاملہ یہی ہوگا، اگر وہ کہتے ہیں ہم اللہ اسے مان رہے ہیں تو ہم تو ان کے قول پر اعتماد کریں گے، لیکن یہ کہ بہرحال دل میں جو کچھ ہے وہ تو خود ظاہر ہے، صاحب ہم نے تو یہ بکرا اللہ کے نام پر ذبح کیا، صرف یہاں لا کر ذبح کر دیا ہے، تو اللہ کے نام پر تو آپ اپنے گھر میں ذبح کر سکتے تھے، یہاں جو لا کر ذبح کیا ہے تو کوئی تقرب جو ہے اس صاحب قبر کے ساتھ کوئی اپنا تعلق حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے سوا کوئی دلیل نہیں، لیکن چلیے آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، ہم تو اسی پر آپ کے ساتھ معاملہ کر لیں گے، لیکن یہ کہ دل میں کیا ہے وہ جان لیجئے، یہ وہی طرز عمل ہے کہ ادھر بھی توحید ادھر بھی توحید، درمیان میں ہے اصل میں وہ گھپلا شرک کا، اور جو وہاں تھا وہی ہمارے معاشرے میں ہر صورت جو ہے وہ موجود ہے جو کی تو. یہاں جو اصل مضمون ہے وہ کیا ہے، شرک کا اصل سبب کیا ہے؟ ما قدر اللہ کا قدر، مانتے تو ہیں یہ اللہ کو، جانتے بھی ہیں اللہ کو، لیکن اللہ کی قدر نہیں کر سکے جیسی کہ قدر کرنی چاہیے تھی، یہ ہے اصل بات. قدر کے لفظ کو سمجھیے، یہ ان دونوں مقامات پر ما قدر، یہ تو فعل ہے، حق قدر ہی یہ قدر جو ہے یہ اسم ہے، نہ انہوں نے قدر کی اس کے قدر کے حق جتنی، بالکل انگریزی میں آپ کو یہی بات ملے گی، قدر ویلیو، قدر و قیمت یہ اردو میں ہم بولتے ہیں، فلاں شے کی کیا قدر و قیمت ہے یہ مجھے معلوم ہوئی، کسی شے کی اصل اسیسمنٹ آپ کرتے ہیں اپنے ذہن میں، اس کی قیمت کیا ہے، اسی پر تو سارا کاروبار دنیا کا چلتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ویلیو سٹرکچر جو ہے انسان کا یہ ہے فائنل، بہت ہی بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کی اقدار کیا ہے، آپ نے کس چیز کو کتنی قدر اور اہمیت دی ہے، اسی کے مطابق آپ کا طرز عمل ہوگا، اسی کے مطابق آپ کی ایلوکیشن ہوں گی، ٹائم کی، قوتوں کی، انرجیز کی، صلاحیتوں کی، انہیں آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں مختلف کاموں میں، تو وہ اس کی قدر و قیمت کے حساب سے کرتے ہیں. تو قدر جو ہے ویلیو، یہ تو ہوا ناؤن، اینڈ ٹو ایویلیویٹ یہ ہے قدرہ یقدرو، یہ ہو جائے گا کسی چیز کی کوئی قدر معین کرنا. ما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اصل میں اللہ کا، اب یہاں لفظ استعمال کرتے ہوئے انسان سوچتا ہے کیا معین، اللہ کی قدر و قیمت کا تعین نہ کیا، اللہ کی عظمت کو نہ پہچانا، اللہ کی قدرت کو نہ جانا، اللہ کے مقام اور مرتبے کا کوئی اندازہ نہ کر سکے، یہ ہے اصل سبب کہ یہ بھٹک رہے ہیں ادھر بھی ادھر بھی، کچھ یہاں کی بندگی کچھ وہاں کی بندگی. اصل سبب جو ہے شرک کا وہ انسان کا اللہ کی قدر نہ کر سکنا ہے. اب اس کو میں ذرا معین کروں گا جو مختلف شکلیں دنیا میں رہی ہیں اس کے اعتبار سے بھی، اور آج جو ہمارا طرز عمل ہے اس کے اعتبار سے بھی. عام طور پر شرک کی دو صورتیں دنیا میں رہی ہیں. ایک تو یہ سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہے تو بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بادشاہ، اصل تو وہی ہے، لیکن آخر بڑے سے بڑے بادشاہ کے بھی نیچے جو ہوتے ہیں منصب دار، جو اس کے سپہ سالار ہوں، اس کے منصب دار ہوں، آخر بادشاہ کی بادشاہی انہی کے بل پر قائم ہے. آج خود بادشاہ کیا، اس کے دو ہاتھ دو پاؤں ہیں، کیا کر لے گا، 10 کو مار لے گا، 20 کو مار لے گا، اس سے آگے تو نہیں. تو وہ جو فیوڈل سسٹم تھا اس کو ذہن میں لائیے، دنیا میں یہ یونیورسل سسٹم تھا، بادشاہ جو ہے بادشاہ سلامت وہ تو آگرے کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں یا تخت دلی میں براجمان ہے، لیکن اصل میں جو ہے وہ جاگیردار، کوئی 20,000 ہے، کوئی 30,000 ہے، کوئی 5,000 ہے، طاقت تو اصل ان کی ہے، وہ اپنے پاس رکھتے ہیں فوج، اور جہاں بادشاہ کو ضرورت ہوئی، بادشاہ کے پاس اپنی سٹینڈنگ آرمی بہت کم ہوتی تھی، وہ تو جہاں ضرورت پیش آئی اور وہ حکم نامے دوڑے اور وہ اپنی اپنی فوجیں لے کر آ گئے، تب بادشاہ کی طاقت ہے، ورنہ بادشاہ کی طاقت کیا ہے. یہ تصور ہے کہ جس کو لوگوں نے کچھ میگنیفائی کیا تو اللہ بہت بڑا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ، لیکن آخر اس کے کچھ منصب دار کچھ تو ہیں کہ جن کی حیثیت ہے، انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، سارا کام وہ خود تو نہیں کرتا، اصل میں تو وہ جاگیردار ہے جو بیٹھا ہوا ہے، جو نمائندہ ہے اس بادشاہ کا وہاں پر، اصل اختیار اس کے پاس ہے. لہذا یہی نسبت لوگوں نے قرار دی کہ اللہ اور یہ آلیہ، یہ دیوی دیوتا جو ہے یہ اس کے منصب دار ہیں اس حکومت کے، اور ظاہر بات ہے کہ اختیار تو ابھی انہی کے پاس ہے، وہ ہے بڑا ٹھیک ہے کوئی شک نہیں، لیکن اس کی بڑائی انہی کے بل پر تو قائم. ایک تصور یہ رہا، نتیجہ کیا نکلا، اینالائز کیجئے، وہ یہ اندازہ نہ کر سکے کہ اللہ بذات ہی قدیر ہے، اللہ اپنی ذات میں علی کل شیء قدیر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ اس نے کیا ہے، فرشتے بھی بنائے ہیں، نظام
کائنات جو ہے وہ چل رہا ہے، فزیکل لا بھی ہے، اس کے یہ کارندے بھی ہیں، اس کی سول سروس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ اگر جانتا ہے تو از خود جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فرشتے جو یہاں بیٹھے ہوئے رپورٹ لکھ رہے ہیں، جب تک یہ رپورٹ نہیں پہنچے گی اسے کیا پتا. وہ تو رپورٹ جائے گی، کچھ مٹھی گرم کر دیجئے کسی کی تو وہ رپورٹ صحیح نہیں جائے گی. تو پکارو ان کو، ان کی کچھ دنڈوت کرو. تو ہماری رپورٹیں جو ہیں وہ یہی کہ یہی رہ جائیں، آگے نہ جائیں، تو اس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ بھی در حقیقت محتاج ہے اپنے علم کے لیے کہ وہ نیچے سے رپورٹیں آئیں گی تو معلوم ہوگا، ورنہ کچھ معلوم نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو خود بخود سارا معاملہ انہی سے کرنا ہوگا. یہ ہے کہ وہ بذات ہی قدیر ہے، اس کی قدرت کسی اور کے سہارے قائم نہیں ہے. وہ بذات ہی علیم ہے اور بکل شئی علیم ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اسے کچھ بتائے تو معلوم ہو. وہ اپنی ذات میں ہے خود بکل شئی علیم، وہ اپنی ذات میں ہے بے خود علا کل شئی قدیر. جب یہ تصور ذہن میں نہیں آتا تو شرک کا جو ہے خود بخود مثال مل جائے گی. اور ایک دوسرا تصور اور ہے، وہ بھی دنیاوی، یہ جو بھی لوگوں نے دیکھے، آخر ذہن ان کا مشاہدہ جو ہے، ان کی جو بھی ان کے دیکھنے میں حقائق آتے تھے انہی سے فکر بنتا تھا. بڑے سے بڑے بادشاہ کے بھی کچھ منہ چڑھے قسم کے مصاحب ہوتے ہیں، چاہے وہ منصب دار نہیں ہے، کوئی 10,000 30,000 ان کے پاس فوج نہیں ہے، وہ تو وہی ہے لیکن منہ چڑھے ہیں. بادشاہ جو ہے وہ مقربین ہے بادشاہ کے. اب کوئی بات اگر وہ مقربین میں سے کوئی کہہ دے تو بادشاہ ٹالتا نہیں، آخر وہ اس کے دوست ہے، اس کے مقرب ہے، اس کے مصاحب ہے، اس کے ہم نشین ہے، اس کی محفلوں میں شریک ہے، اس کے جوکس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کے وہ تمام اگر کوئی رنج کی بات ہے تو اس میں بھی وہ برابر کے ساتھی ہو گئے ہیں. بادشاہ کو مغمون اور ملول اگر دیکھا ہے تو سب کے دل بجھے ہوئے ہیں. یہ جو ایک محفل ہوتی ہے انر سرکل، تو اس میں سے اگر کوئی شخص کوئی بات کہہ دے تو بادشاہ نہیں ٹالے گا. یہ تصور دنیا میں قائم ہوا اولیاء اللہ کا، یہ نیک لوگ، یہ مقربین بارگاہ ہیں، یہ فوت ہو گئے لیکن اب ان کا معاملہ جو ہے اللہ کے ساتھ وہی ہے جو دنیاوی بادشاہوں کے ساتھ ان کے مصاحبین کا اور ان کے مقربین کا اور ان کے منہ چڑھے جو ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے. ان سے اگر کوئی بات کروا لی جائے، کوئی سفارش ان سے ہو جائے تو میرا پار ہے. یہی وہ بات ہے جو ان کے کہی باقاعدہ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اسی صورت میں یہ آ چکا ہے. اور یہ قول بھی موجود ہے کہ ہم تو ان کو پوچھتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم شفعاؤنا عند اللہ، باقی تو ہم جانتے ہیں اصل اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں، بادشاہ تو وہی ہے. لیکن یہ کہ آخر کچھ سفارشی، کوئی کسی کے لیے کوئی کلمہ خیر اگر کسی کی زبان سے نکل جائے تو بادشاہ ٹالے گا نہیں، ان کی بات رد ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ہو کر رہے گی. یہ تصورات ہیں کہ جس کا دنیا میں یہ ساری بساط جو بچھی ہے شرک کی، کہ اب ظاہر بات ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ ان کی مٹھی گرم ہو، ان کو چڑھاوے چڑھائے جائیں، ان کے ساتھ بھی کچھ اظہار عز و تذلل ہو، کچھ اظہار نیاز مندی ان کے ساتھ کیا جائے گا، تو وہاں کچھ یہ ہماری سفارش کریں گے. ہم شفعاؤنا عند اللہ، یہ تصور ہے جس سے کہ یہ سارا شرک چلا. اور تجزیہ کر کے کہاں پہنچے، ما قدر اللہ حق قدر. اسی لیے ان سارے تصورات کی نفی قرآن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہ بات کیوں آئی؟ اس لیے کہ شفاعت کا انکار کیا گیا ہے، نفی کلی کی گئی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اور اس کی بارگاہ میں شفاعت کی جرت کر سکے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ کسی کی ذاتی حیثیت یہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو جانتا ہے سب کچھ. آخر کوئی گواہ جو ہے، کوئی سفارشی آ کر یہی تو کہتا ہے کہ حضور ذرا اس کے معاملے کو غور کیجئے گا، یہ اچھا آدمی ہے، میں جانتا ہوں اسے، بس یہ کوئی معاملہ جو رپورٹوں میں آیا ہے بات وہ نہیں ہے اصل میں جو رپورٹوں میں آئی ہے. آپ یہی تو کہیں گے، آخر اس کے علاوہ سفارش کے لیے بنیاد کیا ہے؟ اور وہ جانتا ہے سب کچھ، آپ تو جانتے بھی نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ تو اللہ کے علم سے احاطہ نہیں کر سکتے کسی شے کا مگر جتنا اللہ چاہے، اس کا دیا ہوا جتنا علم ہے. یہی فرشتوں نے کہا تھا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کیا علم ہے، ہمیں تو بس وہی علم ہے جو کہ آپ نے خود ہمیں عطا فرمایا. یہاں اصل میں اگر اللہ کی وہ قدرت، اللہ کی وہ شان، اللہ کا وہ رتبہ سامنے آ جائے کہ وہ بذات ہی قدیر ہے، بے ذات ہی علیم ہے، تو اب یہ سارے جو شرک کا تانا بانا ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھا میں نے عرض کیا زمانہ قدیم کا شرک۔ آج کا شرک کیا ہے؟ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں نا کہ اس سے ہم تو بری ہیں، ہم کسی لات کو نہیں پکارتے، عزا کو نہیں پکارتے، کہیں دنڈوت نہیں کرتے، سورج کے آگے سجدہ نہیں کرتے، درختوں کو ہم نے نہیں پوجا، کسی اگنی دیوی کے ہم ماننے والے نہیں، کوئی کسی جل دیوتا کو ہم نے نہیں مانا، کسی لکشمی بائی کے ہم پجاری نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قدیم شرک تھا، وہ گزر گیا۔ اس زمانے کا شرک کیا ہے؟ یہ مادی اسباب و وسائل پر وہی بھروسہ جو بھروسہ اصل میں ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، یہ ہے وہ شرک کے جو اس دور کا ہے۔ آخر بدلی ہے صورت، صرف آپ نے پرسونیفائی نہیں کیا، آپ نے شکل نہیں بنائی، آپ نے تصویر نہیں بنائی، اس کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے، اس سے دعائیں نہیں کی، لیکن طرز عمل تو وہی ہے کہ جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ توکل ہے تو اس پر، اقبال کا وہ شعر جو ہے بہت چوٹی کا شعر ہے، کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے؟ ہماری امیدیں کس سے وابستہ ہیں؟ ہمارا توکل کس چیز پر ہے؟ کیا شے ہے کہ اگر ہو تو ہم مطمئن ہوتے ہیں، نہ ہو تو دل اڑا ہوا ہوتا ہے؟ یہ سب اسباب و وسائل کا چکر، مادہ پرستی اس طور کا شرک ہے کہ مادی وسائل، مادی اسباب، یہ معبود ہیں جنہیں پوجا جا رہا ہے، ان کے لیے ہے ہمارا وہ سارا طرز عمل کے جو ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ ہے شرک جو اس دور کا شرک ہے۔ اور دوسری شکلیں بھی ہیں، لیکن بندگی جو ہے وہ بندگی کے جس کا اصل جو خلاصہ ہوگا وہ یہی توکل ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرو، کسی اور کو اپنا سہارا نہ سمجھو، تمہارا اعتماد، تمہارا انحصار جو ہے وہ صرف مجھ پر ہو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اگر یہ ہے تو توحید ہے، اور اگر یہ نہیں ہے، یہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ہی گریبان میں جھانکے، اپنے ہی دل کو ٹٹولے کہاں ہوں۔ اگر مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ ان ذرائع کا محتاج نہیں ہے، وہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے اگر اس کی حکمت میں ہے، اس کی مشیت میں ہے، اگر وہ میرے لیے اس کو صحیح سمجھے گا، وہ وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں سے کوئی راستہ نہیں۔ یہی ہے سورہ طلاق کی وہ آیت، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے گمان تک نہ ہوگا کہ کوئی یہاں سے بھی مجھے رزق پہنچ سکتا ہے، یہاں سے مجھے مدد مل سکتی ہے، یہاں سے میرا کام ہو سکتا ہے۔ یقین ہونا چاہیے، اسی یقین پر تو کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہ تم میں یقین نہیں ہے۔ یہ ان کا انداز ہے، کسی وقت شاگردوں پر انسان عتاب کے انداز میں اور درستی کے انداز میں بھی وہ رخ اختیار کرتا ہے گفتگو کا، کہ واقعہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، تم کیوں ڈرتے ہو اور کیوں اس بارے میں فکر مند ہو کہ کیا کھائیں گے؟ کیا تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ وہ نہ زمین میں ہل چلاتی ہیں، نہ کہیں ان میں بیج ڈالتی ہیں، نہ کہیں وہ فصلوں کو کاٹ کر کہیں کھتوں میں بھرتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ خالی پیٹ صبح نکلتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور آسودہ کرتا ہے۔ تو کیا تم ان چڑیوں سے بڑھ کر نہیں ہو؟ کیا وہ تمہیں نہ کھلائے گا اور تمہیں نہ پلائے گا؟ اور تمہیں کیوں یہ فکر ہے کہ کیا پہنیں گے؟ کیا تم جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ نہ وہ بوتی ہے، نہ کاٹتی ہے، نہ بنتی ہے، نہ کپڑے بنانے کا کوئی اس کے لیے اہتمام ہے؟ لیکن پھر بھی میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو لباس اس کو اس آسمانی باپ نے عطا کیا ہے، سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا۔ تو اگر دیکھ رہے ہو اللہ کی ربوبیت کے یہ آثار، تو یہ جو دل اڑا اڑا ہے، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کہاں سے روزی کہاں سے ملے گی، یہ سلسلہ کیسے ہوگا؟ ایک کام ہے، دین کا کام ہے، کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہ اندیشے ہیں، یہ سیکیورٹی آف امپلائمنٹ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کام آگے چلتا ہے کہ نہیں چلتا، آگے کیا ہوگا۔ حکومت کی ملازمت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آدمی کو سیکیورٹی آف امپلائمنٹ تو کم سے کم ملتی ہے، لیکن یہاں کیا پتا ہے کہ ادارہ آج ہے کل نہ ہو، ہم تو لٹ کے رہ گئے۔ اب آپ تجزیہ کیجئے، اس میں کیا چیز ہے جڑ میں؟ اللہ پر تو اعتماد نہیں، حکومت کی ملازمت پر اعتماد ہے۔ جو نظام قائم ہے مادی اسباب و وسائل کا، سارا توکل تو اس پر ہے، بھروسہ اس پر ہے۔ اگر معاملہ ہو اللہ کے ساتھ کہ کرنا ہے اللہ کے لیے، اور یقین ہو کہ وہ وہاں سے راستہ نکال سکتا ہے جہاں سے مجھے گمان تک نہ ہو، تو یہ چنتا پھر کس لیے ہوگی؟ یہ ساری تشویش کس لیے؟ یہ سارا فکر کس لیے؟ قطعاً یہ فکر جو ہے قریب نہیں آ سکتا انسان کے، اگر توکل جو ہے وہ ذات باری پر مرتکز ہو گیا ہو۔ ہاں جب توکل منتشر ہے، سکیٹرڈ ہے، کچھ اس کے ساتھ کچھ اس کے ساتھ، کچھ اللہ پر بھی، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ لیکن جب آتی ہے، لیکن یہ کہ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، مستقبل کی فکر کرنی پڑتی ہے، حالات کو دیکھنا پڑتا ہے، دائیں بائیں جو ہے آدمی دیکھ کر چلے، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ در حقیقت اس توکل کی کمی کا معاملہ ہے۔ تو یہ شرک کی وہ قسم ہے جو اس وقت عام ہے، میرے اور آپ کے رگ و ریشے میں جو سرایت کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیوں؟ ما قدر اللہ حق قدری، نہ ہم سمجھ پائے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ وہاں سے راستہ نکال دے گا جہاں سے کہیں نظر نہ آ رہا ہو۔ حوالے کریں تو صحیح اپنے آپ کو اس کے، یہی ہے تفویض، افوض امری اللہ، میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، سپردم بے تو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، یہ تو انسان وہی کرے گا جسے اللہ پر اعتماد ہو، جس نے واقعی یہ تصور جو ہے یہ معرفت اسے حاصل ہو گئی ہو کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے ہمیں سان گمان تک نہ ہو۔ اسی کا ظہور ہوا تھا جب حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ تو پکڑے گئے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سامنے سمندر ہے، پیچھے اب گرد نظر آ رہی ہے فرعون کے لشکر کی، آ رہا ہے وہ منزل پر منزل مارتا ہوا، انا لمدرکون پکڑے گئے۔ جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، یہ ذہن میں رکھیے، یہ موسیٰ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ میں عصا ماروں گا تو سمندر پھٹ جائے گا، یہ پہلے سے بتائی ہوئی بات نہیں ہے، ورنہ یہی کہتے ابھی راستہ نکال کے دکھاتا ہوں، نہیں، یہ وہی ہے کہ جو اس توکل کا امتحان اس مرحلے پر حضرت موسیٰ کا ہو رہا ہے، کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ راستہ دے گا۔ اس پر حکم ہوا ہے کہ اے موسیٰ کرو پھر، یہ ہے یہ عصا، اور مارو سمندر پر اور وہ راستہ دے گا، پھٹ جائے گا۔ اسباب اللہ کے تابع ہیں، اللہ اسباب کا تابع نہیں ہے، یہ نہیں کہ سمندر پھٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ واٹر کیپس اٹس سرفیس، یہ قانون اس نے بنایا ہے، اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں اس قانون کو بنانے کے بعد، اس کی قدرت محدود نہیں ہوئی ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر لیے۔ یہی بات حضور نے فرمائی تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، اسباب کے اعتبار سے تو یہ کہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اس دہانے پر پہنچ گئے غار ثور کے، اور حضرت ابو بکر جو ہے پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر ذرا بھی انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ یقین اگر ہو، اگر آج مجھے کھلا رہا ہے تو کل بھی کھلائے گا، یہ اعتماد اگر اس پر ہو، ٹھیک ہے وہ کبھی امتحان بھی لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن یہ ہے وہ عارضی چیزیں جو ٹھوکنے بجانے کے لیے، دیکھنے کے لیے کتنے پانی میں ہو، ہم پر اعتماد کتنا ہے، ہم پر یقین ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اگر تمیز نہ ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، سورہ آل عمران میں فرمایا، جب تک یہ پاک اور ناپاک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو تو گڑبڑ رہیں گے۔ یہ صاحب یقین کا یقین ظاہر ہوتا ہے کہاں؟ جہاں آزمائش آتی، جہاں مرحلہ آتا ہے کہ جہاں اس کے لیے اب دو راستے کھلے ہوئے ہیں، ایک وہ توکل اور یقین کا راستہ ہے، اور ایک وہ بے یقینی ہے، یقین اس میں بھی ہے لیکن وہ اسباب پر ہے، مادی وسائل پر یقین، اور وہاں مسبب الاسباب کا یقین، امتحان لیا جائے گا۔ لیکن امتحان کے بعد اگرچہ انسان کو اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالیو، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اور اگر تو ہمیں امتحان میں ڈالے تو ہی پھر بیڑا بھی پار کرانے والا ہے، ہمیں کوئی غرہ نہیں ہے اپنے یقین پر اور اپنی صلاحیت پر اور اپنی قوت پر اور اپنے ایمان پر کوئی غرہ نہیں، بلکہ اگر کچھ دیا ہے تو نے دیا ہے، اور ہم اس قابل نہیں ہے کہ تو ہمارا امتحان لے۔ یہی تو دعا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، سورہ بقرہ کے آخر میں جو دعا آئی ہے، اور دو آیات وہ ہیں جن کو حضور نے فرمایا ہے کہ خاص عرصے خدا بندی کے نیچے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے یہ دو آیات ہیں جو اللہ نے تحفتاً شب معراج کو محمد کو عطا کی ہے امت کے لیے، یہ تحفہ ہے معراج کا جو حضور لے کر آئے ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ پروردگار ہم پر اتنا بیجنا بوجھ نہ ڈال، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا، پروردگار ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالیو جتنا کہ تو پہلے لوگوں پر ڈالتا رہا ہے۔ اس اصل میں دعا کا پس منظر وہ آیت ہے، آیت نمبر 216 ہے سورہ بقرہ کی، اغلباً اگر یہ عدد مجھے غلط یاد نہیں، اس میں جو کان کھول دیے گئے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تو ہم نے وہ امتحان لیے ہی نہیں تمہارے جو ہم تم سے پہلوں کے لے چکے ہیں. ان پر سختیاں آئیں، ان پر تکلیفیں آئیں، وہ ہلا مارے گئے، زلزلو، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تب کہا گیا، انہیں خوشخبری دی گئی کہ اللہ کی مدد دور نہیں ہے، قریب ہے. یہ امتحان ہم نے پہلوں کے لیے ہے. تو وہی ہاتھ جوڑ کر دعا کرنے کی بھی ہمیں تلقین فرما دی گئی کہ تم یہ دعا کرو، پروردگار جیسے کڑے امتحان تو نے اپنے پہلے بندوں کے لیے، ہمیں اتنے سخت اور اتنے کٹھن امتحانوں میں نہ ڈالیو. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو طرز عمل تو دل میں یہی ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال امتحان جب لیا جا رہا ہو تو اگر اس میں پورا ہوگا تو سرخرو تو وہی ہے جو ثابت قدم رہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. جو عہد ہوا تھا، جو قول و قرار ہوا تھا، اہل ایمان میں وہ ہیں کہ جو پورے اترے ہیں اپنے اس عہد میں اور قول و قرار میں، ان میں وہ بھی ہیں جو جانے دے چکے، گردنیں کٹوا چکے، سرخ روح ہو چکے، اور باقی جو ہیں منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آئے اور ہم بھی فارغ ہوں، نظر پیش کریں اپنی جان کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں اور سبک دوش ہو جائیں ذمہ داریوں سے. یہ ہے وہ لوگ کہ جو اپنے اس قول اور قرار میں پورے اترے. تو یہاں جان لیجئے کہ یہ سارا طرز عمل ہوگا کب؟ جب اللہ کی قدر انسان کو کسی درجے میں ہو جائے. وہ کتنا قدیر ہے، کتنا علیم ہے، بذات ہی قدیر ہے، بذات ہی علیم ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں، جیسے کہ وہ اپنے ان نائبین کا محتاج نہیں، جیسے کہ وہ اپنے ان مقربین کا کوئی ان کے دباؤ میں آنے والا نہیں، اسی طریقے سے وہ اپنے ان اسباب کا محتاج نہیں. وہ جو چاہے کر گزر سکتا ہے، اسباب اس کے غلام ہے، وہ ان اسباب کا غلام نہیں. اگر یہ طرز عمل، اگر یہ فکر سامنے آ گیا ہو، تب اللہ کی بندگی کا حق ادا ہوگا. وہ بندگی کے جو بے میل ہو، کہیں اس میں ملاوٹ نہ ہو، کہیں اس کے اندر اس کے خلوص میں کوئی کمی نہ ہو. ما قدر اللہ حق قدری. اب اس آیت کو ذرا نوٹ کر لیجئے، آج کا درس ہم اس آیت سے ختم کریں گے. یہاں در حقیقت یہ آیت مبارکہ میں نے جو سورہ حج کے آخری رکوع میں بتائی، وہاں تو خالص ایمان بالتوحید، اسی کے لیے وہ آیت آئی ہے. یہاں اس کی شان جو ہے وہ دو طرف ہے. ایک طرف قدرت خداوندی، اس کا تصور، اللہ کی قدر کسی درجے میں ہو جانا شرک کی جڑ کاٹ دے گا، توحید خالص انسان کے قلب میں راسخ ہو جائے گی. دوسری طرف یہی قدرت خداوندی ہے کہ اگر اس کا کسی قدر بھی انسان کو اندازہ ہو جائے تو معاد کے سلسلے میں جو وسوسے آتے ہیں، کیسے پیدا کرے گا، کیسے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، کیسے یہ حشر و نشر ہوگا، ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی، مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے، کیسے ہوگا، تو قدرت خداوندی کا جو تصور ہے اسی کے اندر کمی ہے کہ یہ کیسے کا سوال پیدا ہو رہا ہے. اگر کسی درجے میں بھی انسان کو کوئی اندازہ ہو جائے اس کی قدرت کا، تو یہ سارے وساوس جو ہے وہ خود ختم ہو جائیں گے، سوالات کی جڑ کٹ جائے گی. لہذا یہاں یہ آیت ایک طرف توحید اور دوسری طرف جو معاد کی بحث ہے، آخرت کی بحث. ما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. یہ جو تصور دیا جا رہا ہے اللہ کی قدرت کا، اسے ایک استعارہ سمجھیے. آخر کوئی تو تصور ہمیں دیا جائے، یہ ذہن میں رکھیے. مشتبہات کی بحث، قرآن مجید میں ذات و صفات کے بارے میں یہ تشبیہات لانی پڑتی. اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ نہ ذات کمپریہنسیبل ہے کہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے، اور نہ ہی اس کی صفات کا جو کوانٹیٹیٹیو پہلو ہے بتمام و کمال ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا. کتنا قدیر کلیتن، اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. کتنا علیم، ناممکن کلیتن اس کا ایک کوئی ادراک اور شعور ہمارے لیے ممکن نہیں. ہاں ایک صرف یہ کہ علی کل شئ قدیر، بس اس کل کے دامن میں پناہ ہے. اللہ کی قدرت کے لیے یہ ایک تشبیہ کہہ لیجئے، تمثیل کہہ لیجئے، ایک نقشہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارے جو اپنے اندازے ہیں سوچنے کے، تمہارے اپنے پیمانے ہیں، تو جان لو یہ تصور کرو کہ تمہاری یہ پوری زمین قیامت کے دن اس کی ایک مٹھی میں ہوگی اور یہ سارے آسمان اس کے داہنی ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. والارض جميعا قبضته يوم القيامه, یہ پوری کی پوری زمین تمہاری اس کی ایک مٹھی میں ہوگی, ایک قبضہ. والسماوات مطويات بيمينه, اور یہ تمام بلندیاں, یہ پہنائیاں جن کا کوئی سرا ابھی تک ہمیں نہیں ملا, یہ کل کے کل اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. یہ آیات متشابہات میں سے, اس کے ایگزیکٹ سینس کو سمجھنا یہاں ممکن نہیں. یہاں تو بس اس کا ایک تاثر لیجئے, بہت اچھا لفظ میری زبان پر آ گیا ہے, تصور نہ کیجئے, تاثر لیجئے. اس کی بنا پر کوئی نقشہ اپنے ذہن میں بنا لینا, کوئی تصویر اپنے ذہن میں بنا لینا, یہ غلط ہوگی. اس کا کوئی تصور نہ کیجئے. یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کے بارے میں سلف کی رائے بڑی صحیح ہے, مجمل ایمان لیکن تفصیل میں خاموشی. ہم مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے, کیسا ہے ہم نہیں جانتے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ نزول فرماتا ہے, ہر شب پچھلے پہر سمائے دنیا تک نازل ہوتا ہے, کیسے نازل ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ہم جانتے ہیں وہ ہماری رگے جا سے قریب ہے, کیسے ہے ہم نہیں جانتے. تو ہم کیفیت جو ہے اس کے بارے میں تسلیم کریں گے, ہم نہیں جانتے, مجہول الکیفیہ. لیکن یہ کہ اس کی اصل حقیقت, اس پر ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے. اگر پنڈلی کا لفظ آ گیا ہے یوم یکشف عن ساق, ہاں کوئی شے ہے, کوئی حقیقت ہے جسے پنڈلی سے تعبیر کیا گیا, اس کی تفصیل میں ہم جانے کو تیار نہیں. تو یہ ایک تو اہل تجسیم ہے کہ جنہوں نے واقعتاً ان الفاظ سے اللہ کے لیے کوئی جسم اور کوئی اس کی ایک حیت جو ہے وہ بنا لی ہے, یہ بڑی گمراہی ہے. ایک وہ ہیں جو ان الفاظ کو سرے سے اس کی نفی کریں گے کہ محض ایک استعارہ اور کچھ نہیں. نہیں, کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہے, وہ حقیقت ہمارے ذہن میں اس وقت نہیں آ سکتی, ہم اس کا تعین نہیں کریں گے, لیکن جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تو محسوس ہو جائے گا کہ ہاں یہ تھی وہ بات جس کے لیے وہ لفظ قرآن میں آئے. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه, ہو کر یہ رہے گا, یہ کلیتاً اس کو استعارہ نہ سمجھیے. البتہ یہ کہ اس کی تصویر کوئی ذہن میں نہ بنائیے, اور اصل جو مقصود ہے وہ تاثر ہے کہ اللہ کی عظمت کا ایک نقش جو ہے وہ گہرا ہو جائے, یہ ہے اس کا اصل مقصود. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, وہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے ان سے یا اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں. یہ ان کے اپنے ذہن کی پستی ہے, اپنے ذہن کی تنگی ہے. وہ اللہ کو بھی قیاس کر رہے ہیں اپنے عام دنیاوی بادشاہوں پر اور بڑی بڑی ہستیوں پر, لہذا ان کے سارے جو ذوف ہیں اور ان کے جتنی بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان سب کو بھی لا کر چسپاں کر دیا ہے اللہ کی ذات پر, اور یہی اصل سبب ہے ان کے شرک کا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے, بہت اونچا ہے ان سے کہ جو یہ شرک کر رہے ہیں. اس سے اگلی آیت میں اب آ رہا ہے جس کے لیے میں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ درمیان میں ہے, یہ برزخ ہے توحید اور معاد کی بحث کا. چنانچہ آگے جو ہے جو اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے, وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, اب یہ آخرت کا کچھ احوال ہے انشاءاللہ تعالی, اب ان کا مطالعہ جو ہے ہم آئندہ کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.